بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة طحاوية في شرح كدرس جاريه. پچھلے درس میں ہم نے اس جملے کے تعلق سے بات کی تھی، ولا شیء مثلہ، اور اللہ تعالیٰ کی مثلیت کی نفی کے تعلق سے تفصیل سے بات کی. آج کی نشست میں جیسا فرماتے ہیں امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں ولا شیء یعجزہ، اور کوئی چیز اس کو عاجز کرنے والی نہیں. اور اس ایک جملے میں اللہ تعالی سے عجز کی نفی ہو رہی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں علماء کے اقوال، پھر عجز کی نفی سے کیا مطلب ہے، اور آخر میں قاعدہ بیان کروں گا میں کہ نفی الصفت کسی ذات سے یا کسی چیز سے جب صفت کی نفی کی جاتی ہے تو اس کی تین صورتیں ہیں. تین صورتیں کون سی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حق میں کون سی صورت صحیح ہے؟ آخر میں مجھے یاد دینا اگر میں بھول بھی جاؤں، کیونکہ میں نے اس کی تشریح کرنی ہے، ان دو کتابوں میں نہیں ہے جہاں سے میں ابھی شرح آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. شیخ صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان حفظہ اللہ اس جملے کی شرح میں فرماتے ہیں، ولا شیء یعجزہ کے تعلق سے فرماتے ہیں، یہ ثبوت ہے اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا. اس جملے میں ثبوت ہے اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. سورة المائدہ آیت نمبر 120، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے. سورة الکہف آیت نمبر 45، لفظ پہ غور کریں، قدیر اور مقتدر، قدیر اور مقتدر. اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ کان علیما قدیرا، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا اور قدرت والا ہے. سورۃ فاطر آیت نمبر 44، جیسا فرماتے ہیں والقدیر معناہ، اور قدیر کا معنی المبالغ فی القدرہ، المبالغ فی القدرہ، وہ ذات جس کی قدرت کی کوئی انتہائی نہیں، بہت زیادہ قدرت والا، جسے قدرت کی کوئی حد نہیں. اللہ تعالی کی قدرت جو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے کن فیکون. جیسا فرماتے ہیں ان آیات میں اور اس جملے میں اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا ثبوت ہے، اور اس قدرت کی شمولیت اور عموم کا بھی ثبوت ہے. جب کل شیء فرما دیا تو پھر کل شیء ہر چیز، ہر چیز کو شامل ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت. جیسا فرماتے ہیں بعض ایک جملہ بعض لوگ اکثر بیان کرتے ہیں کہ انہ علی ما یشاء قدیر، جیسا فرماتے ہیں فہذہ غلط، یہ جملہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے اپنی قدرت کی قید نہیں لگائی مشیت سے. ذرا غور کریں ان باتوں اس بات پہ، انہ علی ما یشاء قدیر اور انہ علی کل شیء قدیر، فرق ہے کہ نہیں؟ علی کل شیء قدیر عام ہے، مطلق ہے، شامل ہے ہر چیز کو، لیکن علی ما یشاء قدیر جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. سمجھے؟ یا اس میں قید لگا دی مشیت کی، پہلے جملے میں بغیر قید کے مطلق، یہاں پہ قید لگا دی گئی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کو مشیت سے قید نہیں لگائی، بلکہ اللہ تعالی نے یوں فرمایا ہے علی کل شیء قدیر. تو تمہیں بھی یہی کہنا چاہیے جو کچھ اللہ تعالی نے فرمایا ہے، کتنی پیاری بات ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں انہ علی کل شیء قدیر، اور آپ اپنا جملہ بنا کے کہتے ہیں علی ما یشاء قدیر، تو بات درست نہیں ہے. یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ معتزلہ نے جو تقدیر کے منکر، انہوں نے سب سے پہلے یہ جملہ ایجاد کیا ہے. وہ کہتے انہ علی کل شیء قدیر وعلی ما یشاء قدیر، کیا فرق ہے؟ ان کو فرق نظر نہیں آیا کیونکہ وہ بصیرت کے اندھے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے تو ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، حدیث بھی پڑھتے تھے، لیکن اندر سے دل پہ پردے تھے، ہٹ درمی کے پردے تھے، تو کچھ نظر نہیں آتا تھا ان کو. حقیقتاً علی ما یشاء قدیر بے قید ہے مشیت کی، وعلی کل شیء قدیر بے قید ہے، مطلق ہے. اسے ایسا فرماتے ہیں حقیقتاً یہ جو آیت ہے جس کے وہ ذکر کرتے ہیں علی ما یشاء قدیر، اللہ تعالیٰ فرماتے وہو علی جمعہم اذا یشاء قدیر، سورۃ الشورى آیت 29 کی آیت کوٹ کرتے ہیں اور اس کو سامنے رکھ دیتے ہیں انہو علی کل شیء قدیر کے. جیسا فرماتے ہیں بات درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جمع کرنا کسی مخلوق کو اس کے لیے محدد وقت مستقبل میں، ابھی تو جمع نہیں کیا، ابھی وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے 10 دن کے بعد، ابھی تو موجود نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ اسے جمع کرنا چاہے گا پھر اسے پیدا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کے فرم وہ علی جمعہم اذا یشاء قدیر اور جملہ ہے اور معنی ہے، وہ علی کل شیء قدیر مطلق میں اور جملہ ہے اور معنی ہے، دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. انہوں نے جو مقید معنی ہے اس کو لے کے اس مطلق معنی کے سامنے رکھ دیا اور اس مطلق کو چھوڑ دیا بغیر دلیل کے. جیسا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس وقت میں ان کو جمع کر سکتا تھا، یعنی جو ابھی پیدا نہیں ہوا، اہل السماوات و اہل الارض، اللہ تعالیٰ ابھی پیدا نہیں کر سکتا، ابھی بھی کر سکتا ہے لیکن ابھی اللہ نے چاہا نہیں ہے تو اس کی قید لگا دی ہے. جب اللہ چاہے گا پھر اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا. یعنی تقدیر کی جو چار مراتب ہیں وہی علم ہے، پھر کتابت ہے، پھر چاہت ہے، ارادہ ہے، اور پھر پیدا کرنا ہے، خلق کرنا ہے. تو یہ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے اس کے تعلق سے یہ بات فرمائی ہے. شیخ ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ طحاویہ کے جو شارح ہیں اور معروف حنفی عالم ہیں، وہ اس جملے کی شرح میں ولا شیء یعجزہ کے تعلق سے فرماتے ہیں شرح میں لکمال قدرتہ. ذرا غور کریں دونوں علماء کے اقوال کا. شیخ ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لکمال قدرتہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ قدرت کمال کی قدرت ہے. پھر دلائل پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا وما کان اللہ لیعجزہ من شیء وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا. یہ سورۃ فاطر آیت نمبر 44 جس میں عجز کی نفی بھی کی گئی ہے اور قدیرا کمال قدرت کا اس بات بھی کیا گیا ہے، قدرت کا ثبوت بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت بطور دلیل پیش کرتے ہیں وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. سبحان اللہ، آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ یہ فرمان بطور دلیل پیش کرتے ہیں. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں لا یؤوده یعنی کوئی چیز اللہ تعالیٰ پر بھاری نہیں ہے اور نہ ہی اسے عاجز کر سکتی ہے. زمین و آسمان کی حفاظت بھی اور جو کچھ ان میں ہے، پوری کائنات کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی. جیسا فرماتے ہیں یہ نفی جو ہے، اب قاعدہ ذرا غور، قاعدے پہ غور کریں، یہ جو نفی ہے عجز کی نفی، یہ اس لیے ہے تاکہ اس صفت کی جو ضد ہے، اس کے جو مقابل ہے، اس کی کمال کا ثبوت سامنے آئے. اب عجز ہے، عجز کی ضد کیا ہے؟ قدرت. جب عجز کی نفی کی گئی تو پھر کمال قدرت کا ثبوت مقصود ہے، یاد رکھے اس قاعدے کو. جب عجز کی نفی کی گئی تو پھر مقصود کیا عجز کی نفی کا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے کمال قدرت کا ثبوت ہے. صرف قدرت نہیں، صرف قادر نہیں، یعنی اس قدرت کی کمال کا ثبوت ہمیں ملتا ہے. اور جب ہم کمال کی بات کرتے تو مخلوق جیسی نہیں، مخلوق کے کمال بھی محدود، جیسے کہ مخلوق محدود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے صفات کی کوئی لمٹ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بھی کوئی بھی لمٹ نہیں ہے. جب ہم کمال کی بات کرتے ہیں یا اس کی کوئی حد نہیں. سبحان اللہ. اور ایسا فرماتے ہیں اسی طریقے سے جب بھی نفی اللہ تعالیٰ کے صفات میں آپ کو نظر آئے قرآن یا سنت میں, تو اس کا مقصد یہی ہے کہ اس صفت منفی کی جو ضد ہے اس کے کمال کا ثبوت. مثالیں پھر چند مثالیں بیان کی. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, سورۃ الکہف آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. یہ کیوں ہے؟ یہ صفت, صفت منفیہ کون سی ہے؟ صفت الظلم. لا يظلم, لا نافیہ ہے نا, ظلم کی صفت کی نفی کی گئی ہے. کیوں کی گئی ہے؟ کیا ثابت کرنا ہے؟ لکمال, لکمال عدلی ہی. ٹھیک ہے. اچھا. ولا يعجب عنهم مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض, کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی بھی نہیں ہے, ذرے برابر بھی نہ آسمان میں, نہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں, ذرے برابر بھی جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے, اللہ تعالیٰ چھپی بھی نہیں ہے. یہ کمال کیا, کس لیے یہاں پہ نفی کی گئی ہے؟ یہ کمال, کمال علم ہی, اللہ تعالیٰ کے علم کی کمال. وما مسنا من لغوب, اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا اور لغوب کوئی تھکن اللہ کو محسوس نہیں ہوئی, اللہ تعالیٰ نے تھکن کی نفی کی ہے. کیوں, کیا ثابت کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت. جو کامل قدرت والا ہے اسے کوئی تکلیف یا کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی, کیونکہ اس کی قدرت کاملہ قدرت ہے. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تأخذه سنة ولا نوم, نفع کی چیز کی گئی؟ اونگ کی اور نیند کی. لکمال حیاتہ وقیومیتہ, جب انسان سوتا ہے تو آدھا مرا ہوتا ہے کہ نہیں, اور جب اونگ آتی ہے تو انسان اپنے ہوش بھی کھو دیتا ہے, بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا میں کہاں پہ ہوں. اللہ تعالیٰ نے دونوں صفات کی نفی کی ہے اپنے سے. کیا ثابت کرنا ہے؟ ہمیں کیا پیغام ملا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی صفت الحیا, زندگی کی صفت کمال کی ہے, اور قیومیت کی صفت بھی کمال کی ہے. سبحان اللہ. لا تدرکہ الابصار, کوئی بھی بصر اللہ تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتی. یہ کیوں؟ لکمال جلالہ وعظمتہ وکبریائہ, اتنی عظمت ہے اللہ تعالیٰ کی, کمال کی عظمت ہے کہ کوئی ادراک نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا. ولا يحيطون به علما, جتنی بھی ہمارے پاس علم ہے یہ چند چیزیں ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے تعلق سے ہمیں فرمایا ہے, اسماء و صفات کے تعلق سے یہ بہت کم چیزیں ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ معرفت جان لیں. سبحان اللہ. کوئی شخص ان آیات کو حدوں کو پڑھ کے یہ نہ سمجھے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ کر لیا, ہرگز نہیں. ٹھیک ہے نا. جیسا فرماتے ہیں وَإِلَّا فَالنَّفِي الصِّرْف لَا مَدْحَ فِيهِ, کیونکہ اگر نفی سے مراد صرف نفی ہوتی تو اس میں کوئی بھی مدح اور تعریف نہ ہوتی اس جملے میں. پھر بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, ایک دو شاعر کا قول بیان کیا ہے, میں اس شاعر کے قول کے سوا ایک قاعدہ جو بیان کرتے ہیں وہ بیان کرتا ہوں. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر آپ کسی ذات سے کی صفت کی نفی بیان کرتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس صفت کے جو ضد ہے اس کے کمال کا اقرار کر رہے ہیں آپ. ٹھیک. اچھا, اب اگر یہ صفت منفیہ, اس کو صرف صفت منفیہ کے اعتبار سے جانا جائے, اور یہ معنی جو ہے کہ اس کی جو صفت کمال جس کے ضد ہے وہ معنی ہم اگر ہٹا دیتے ہیں تو باقی کیا رہتا ہے؟ شیخ صاحب یہ بیان کر رہے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا يظلم ربك احدا, اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اگر ہم یہ کہیں جیسے کہ معتزلہ اور مخالفین کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر ہیں, وہ کہتے اس میں اللہ تعالیٰ نے ظلم کی نفی کی ہے, اور صفات منفی میں تفصیل سے بات بیان کریں جیسے ابھی تفصیل میں بیان کروں گا میں, وہ یہ نہیں ماننے کے لیے تیار کہ اس آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ کی جو اس صفت کی ضد ہے, ظلم کی جو ضد ہے اس کے کمال کا ثبوت ہی نہیں مانتے. اگر ان کی بات مان لی جائے فرضاً, تو معنی کیا باقی بچتا ہے کہ اگر آپ کسی ذات سے صرف اس کی صفات منفیہ بیان کر دیں، کس مدح ہے یا مدح نہیں ہے، کوئی جواب دے سکتا ہے؟ اگر آپ صرف کسی شخص کے بارے میں کہیں آپ میں یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، آپ کسی بادشاہ سلامت کے سامنے جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ مدح کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں آپ چوکیدار بھی نہیں ہیں، آپ صفائی والے بھی نہیں ہیں، آپ فوجی بھی نہیں ہیں، آپ حجام بھی نہیں ہیں، آپ حلاق بھی نہیں ہیں، بار بار سر کے بال ملوانے والے، تو آپ اس کی مدح کر رہے ہوتے ہیں ان جملوں میں. اب بات سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ بات تو سچ ہے، لیکن کیا اس میں مدح ہو رہی ہے یا اس کی مذمت ہو رہی ہے؟ مذمت ہو رہی ہے. وہ کہنا کیا چاہتا ہے بیچارہ جو تعریف کر رہا ہے؟ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ اپنی رائے جیسے نہیں ہیں، آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، یہ کہنا چاہتا ہے نا. لیکن اس کا انداز کیسے؟ اگر وہ یوں کہہ دیتا کہ آپ اپنی رائے جیسے نہیں ہیں، اس میں مدح ہے کہ نہیں؟ مدح ہے. تو اس میں عقل بھی یہ مانتی ہے کہ ایک معاملہ ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے النفی المفصل والاثبات المجمل. نفی مفصل اللہ تعالیٰ کے لیے جائز نہیں ہے، اور نہ ہی لغت میں یہ چیز درست ہے. جیسے نفی مفصل کہ آپ داروغہ بھی نہیں ہیں، چوکیدار بھی نہیں ہیں، آپ جلاد بھی نہیں ہیں، آپ گندگی اٹھانے والے بھی نہیں ہیں، آپ حلاق بھی نہیں ہیں، حجام بھی نہیں، یہ بھی نہیں ہیں. یہ آپ صفات منفی کی تفصیل بیان کر رہے ہیں، تفصیل ہے نا. اگر سمپل سے کہہ دیتے آپ جیسا کوئی بھی نہیں، اس میں اجمال ہے کہ نہیں؟ یعنی یہ سارے چیزیں جتنی بھی ہیں اس میں شامل ہو گئے کہ نہیں؟ ہو گئے. اس میں مدح ہے کہ نہیں؟ مدح ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جل شانہ ہو، اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کچھ بیان فرمایا ہے، ایک ہی جملے میں بات ختم کر دی، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ جیسی نہیں ہے. اور پھر جہاں پہ ضرورت ہوئی کچھ تفصیل بیان کی، وہاں پہ تفصیل بیان کی، لا تاخذ سنۃ ولا نوم وما مسنا من لغوب ولا یظلم ربک احدا. کسی یعنی سینکڑوں آیات کے بعد کہیں آپ کو ایک آیت ملتی ہے، اس کا ایک حصہ جہاں پہ نفی کی جاتی ہے صفت کی، اور باقی صفات جتنی بھی صفات ہیں جو مثبت صفات ہیں، الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ صفات مثبت ہے، اللہ تعالیٰ کی ثابت ہے. تفصیل ہے کہ نہیں؟ اس میں تفصیل ہے. تو یہ قاعدہ ہے اللہ تعالیٰ کے حق میں صفات مثبتہ کو تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے، اور صفات منفیہ کو اجمالاً ان شارٹ بیان کیا جاتا ہے. بارک اللہ فیک. اب آتے ہیں شیخ صاحب اس بات کی کچھ ایکسپلینیشن کرنا چاہتے ہیں، دیکھیں شیخ صاحب کیا کہتے ہیں. امام ابن عز الحنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اللہ تعالیٰ کی صفات منفیہ تفصیل سے بیان نہیں کی جاتی، بلکہ الصفات مثبتہ تفصیل سے بیان کی جاتی ہیں، اور صفات منفیہ جو ہیں وہ مجمل ان شارٹ بیان کی جاتی ہیں. عکس طریقت اہل کلام المذموم، بالکل برعکس اہل کلام جو قابل مذمت ہے ان کے کلام اور ان کا جو منہج ہے ان کے بالکل برعکس. فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل. اہل کلام جو ہیں چاہے وہ معتزلہ ہوں، اشعری، ماتوریدی، سارے اہل کلام سمجھے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اصحاب الکلام یا اہل الکلام، وہ خود اپنی زبان سے گواہی دیتے ہیں کہ ہم اصول میں اہل الکلام کے متبعین ہیں. ٹھیک ہے. اب شیخ صاحب فرماتے ہیں اہل سنت جماعت کا کیا منہج ہے اللہ تعالیٰ کی صفات منفی مثبتہ کے تعلق سے؟ اہل سنت جماعت کا کیا قاعدہ، کیا منہج ہے کہ صفات مثبتہ کی تفصیل دلیل هو الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم، يا دوسری آیت میں، نا دوسری آیت میں سورة الحشر کی آیات میں. اب میں دلیل بیان کروں کہ صفات مثبتہ تفصیل سے بیان کی جاتی ہے، اور صفات منفیہ اجمال سے بیان کی جاتی ہے. اس کی دلیل دیکھیں، صفات منفیہ اجمال سے بیان کی جاتی ہے، واضح دلیل ہے، چھوٹی سی آیت ہے، لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. لیس کمثلہ شیء یہ نفی مجمل ہے کہ کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ جیسی نہیں ہے. یہ اس کی دلیل سورۃ الشورى آیت نمبر 11 ہے، یاد کر لیں. اور صفات مثبتہ جو ہے یہ تفصیل سے بیان کی جاتی ہے، سورة الحشر کی آخری دو آیتیں جو ہیں، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله ما يشركون. کتنی صفات ہیں دیکھیں نا، اور تفصیل سے بیان کی جا رہی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ صفات مثبتہ جو ہیں جس میں نفی نہیں ہے، جو آپ اقرار کر رہے ثابت کر رہے ہیں، ان کی تفصیل میں مدح ہے، تفصیل میں مدح ہے، اور صفات منفی کے تفضیل میں مذمت ہے. اب دیکھیں اہل کلام کیا کرتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں اہل کلام بالکل برعکس، ان کا قاعدہ برعکس ہے، اہل کلام کا قاعدہ بالکل برعکس ہے. وہ کہتے ہیں صفات منفیہ کی آپ تفصیل بیان کریں اور صفات مثبتہ کی آپ اجمالی طور پہ بیان کریں. اب مثال دیکھیں، عقل حیران ہو جائے، عقل حیران ہو جاتی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یقولون، وہ کہتے ہیں لیس بجسم ولا شبح ولا جثہ ولا صورہ ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا رائحة ولا طعم ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض وليس بأبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء وليس بذي جهات ولا بذي يمين ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن ولا يوصف به من صفات الخلق الدالة على حدوثهم ولا يوصف بأنه منتهاه ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات وليس بمحدود ولا والدة ولا مولود ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار إلى آخر ما نقله أبو حسن الأشعري عن المعتزلة. كش سمجھ آیا؟ كش آیا کہ نہیں آیا؟ تھوڑا بہت آیا ہے. نفی ہو رہی ہے نا، یہ جانتے کس کے تعلق سے بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. عجب ہے واللہ عجب ہے. اور یہ امام ابو حسن اشعری نے معتزلے کے تعلق سے بیان فرمایا، جس سے پھر خود بھی توبہ کر گئے. معتزلے کے یہ عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے. اتنی تفصیل کسی آیت میں آپ نے سنی؟ کسی حدیث میں آئی ہے؟ یہ دین کہاں سے آیا؟ یہ بھی مسلمان پناہ مسلمان کہتے ہیں. یہ تفصیل صفات منفیہ کی کہاں سے آئی؟ ان کے عقل سے آئی، کیونکہ ان کا عقل کہتے ہیں ہم کیسے مانیں، تو تفصیل بیان کرنی پڑے گی ہمیں. نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں، نہ آگے ہیں نہ پیچھے، نہ دنیا کے اندر نہ دنیا سے باہر ہے. یہ جسے ابھی جو آپ نے سنا ہے، اگر عدم جانتے ہیں، جو معدوم ہے، جو غیر موجود ہے، اس اگر آپ صفات بیان کرنا چاہیں کیا کہیں گے؟ معدوم کی تعریف جانتے ہیں آپ؟ عدم کو بیان کر، عدم کیا ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا کیا ہے؟ اس کے صفات بیان کریں اگر، وہ چیز نہ جو آگے ہے نہ پیچھے ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں، نہ دنیا کے اندر نہ دنیا سے باہر ہے، جس کے نہ کوئی گرمی ہے نہ سردی ہے، جس کا نہ کوئی جسم ہے نہ روح ہے نہ کوئی صورت ہے، نہ گوشت ہے نہ خون ہے، نہ شخص ہے نہ جوہر ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ عدم کی صفت ہے میرے بھائی، عدم کی صفت نہیں ہے. تو اللہ تعالی نعوذ باللہ ان کے ایسی ذات جیسا کہ ایک عدم ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالی ذات کو موجود، اس پہ اتفاق ان کا کہ اللہ تعالی موجود ہے تو مانتے، ورنہ کافر ہوتے، زندیق ہوتے، مانتے اللہ موجود ہے. لیکن کیسے موجود ہے؟ اب سب کو تو آپ نے نفی کر دی ہے، اب عدم اور اللہ تعالیٰ کے صفات اگر یہ جو آپ بیان کرتے ہو تو عدم ہو گیا پھر. اس لیے آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں وَهَذِ الْجُمْلَ حَقٌ وَبَاطِلٌ، یہ جو کہا گیا ہے حق بھی ہے باطل بھی ہے. اور یہ بات ان کے لیے واضح ہے جو کتاب اور سنت کو جانتے ہیں. یہ باتیں کس اعتبار سے حق ہے؟ شیخ صاحب اس میں حق بھی ہے باطل بھی ہے. حق کس اعتبار سے؟ کہ سچی ہے، سچ ہے. اور بات کس اعتبار سے ہے؟ کہ اس میں تفصیل صفات منفیہ کی، جس کی وجہ سے مذمت ہوتی ہے، جس ذات کی صفات بیان کی جا رہی ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں پھر مثال دیے، نفی مجرد جو ہے لا مدح فیہ، اس میں مدح ہوتی نہیں ہے. جیسے کہ آپ سلطان کو کہتے ہیں انت لست بزبال ولا کساح ولا حجام ولا حائک، اگر آپ یہ کہتے ہیں سلطان کے حکمران وقت کو لا ادبک تو تمہیں وہ تمہاری تعدیب ضرور کرتا, تمہیں سبق ضرور سکھاتا, تم کیا کہہ رہے ہو, تم میرے مذمت کر رہے ہو یا میری مدح کر رہے ہو؟ تم جب اس مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے تو پھر خالق جل شانہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کیسے ممکن ہے کہ ایسی بات کی جائے؟ سبحان اللہ. کیسا فرماتے ہیں آگے, اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے اگر کوئی بات کرنی ہے تو الفاظ شرعیہ نبویہ الہیہ سے ہی کر سکتے ہیں. ہوا سبیل اہل سنت والجماعہ, وہ یہ رسول جماعت کا راستہ ہے. جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے بات کرنی ہے تو آپ کے پاس قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت ہونا چاہیے. نہیں ہے, خاموش اختیار کرو. اور معطلہ جو ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں, ایسا فرماتے ہیں, وہ تو منہ موڑتے ہیں اسماء و صفات سے اور تدبر معنی تدبر بھی نہیں کرتے, اور جن معانی کی وہ نفی کرتے ہیں اس کو محکم سمجھتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ اسی پر عقیدہ واجب ہے, لیکن اہل حق جو ہے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. لیکن کیا شیخ صاحب کا یہاں پہ کہنا ولا شیء یعجزہ, یہ وہی نفی ہے جس کی مذمت کی جا رہی ہے؟ شیخ صاحب فرماتے بالکل نہیں, کیونکہ اللہ تعالی خود فرمایا ہے وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا. سورۃ فاطر آیت نمبر 44, یعنی اس جملے کی دلیل سورۃ فاطر آیت نمبر 44 موجود ہے. اللہ تعالی خود اپنے آپ سے عجز کی صفت کی نفی کی ہے, جس کا معنی ہے, جس کا مقصد کیا ہے؟ اثبات کمال الضد. اور کمال الضد کیا ہے؟ عجز کی ضد ہے قدرت, اور اس کا کمال ہی مقصود ہے. جیسا فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی عجز کی مکمل نفی کی ہے اور کمال علم و قدرت کو ثابت کیا ہے. عجز جو ہے وہ یا تو ضعف کی وجہ سے ہوتا ہے, کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے, یا علم کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے, بے علم کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ جانتے نہیں کہ آپ جوس کیسے بناتے ہیں تو آپ جوس بنانے سے عاجز ہیں. مثال کے طور پہ جب آپ جانتے نہیں کیسے بنتا, کیسے بنائیں گے آپ؟ یا آپ بنا تو سکتے ہیں لیکن مریض ہیں, اٹھ کے بنا نہیں سکتے, کمزور ہیں. اس لیے صفت عجز سے آپ متصف ہیں اس حالت میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی چیز بھی مثقال ذرہ بھی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ کمال قدرت جو ہے وہ مقصود ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے. یہ بات جو ہے بڑی خطرناک بات ہے, اور کوئی مسلمان تصور نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے. اس میں قرآن مجید کی واضح دلائل, قرآن کی دلائل کی, ان سے حدیث کی دلائل کی واضح نفی ہو رہی ہے. اور جب آپ نفی کر دیتے ہیں قرآن مجید کی آیت جو واضح ہے بالکل, اس کے خلاف فتویٰ دے دیتے ہیں, پھر آپ پر لازمی کی تحریف کرنی پڑے گی آیت کی. اور ابھی کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے, پہلے فتویٰ دیتے ہیں پھر دلیل ڈھونڈتے ہیں, نہیں ملتی دلیل, جو دلیل موجود ہے صحیح اس کی تحریف کر کے تعویل کے نام پہ پیش کر دیتے ہیں. یہ قاعدہ یاد رکھیں اہل بدعت کا. رسول جماعت فتویٰ دینے سے پہلے دلائل دیکھتے ہیں, دلیل کیا ہے, دلیل مل گئی فتویٰ دے دیتے ہیں, نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے دین میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے. اب یہ تو کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے, اب دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ علی کل شیء قدیر, مقتدرا قدیر. دیکھیں الفاظ کیوں ہیں, ایک یہ بھی قاعدہ ہے عربی زبان میں, لغت میں, جس لفظ میں حروف زیادہ ہیں اس لفظ کے اندر اس کا معنی بھی زیادہ طاقتور ہے اور مضبوط ہے. اب قدیر میں کتنے حرف ہیں؟ قاف, دال, یا, را, ٹھیک. مقتدرہ میں کتنی ہیں؟ میم, قاف, تا, دال را الف کتنی ہے؟ چھ ہو گئے. اب جو معنی مقتدرہ میں ہے وہ قدیر سے بڑھ کر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا یہاں پہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ میرے قدرت کی کوئی انتہا نہیں, بے حد قدرت والا ہوں میں, میرے قدرت کمال کی ہے. اس کے باوجود بھی لوگ, بعض لوگوں نے کہا اللہ ہر چیز پر قادر نہیں ہے, اور بعض نے اتنے بھی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ ہزار چیز پر قادر نہیں ہے, اور یہ بھی کہا کہ میں لسٹ بھی دکھا سکتا ہوں, بتا سکتا ہوں کہ اللہ ہزار چیز پر قادر نہیں ہے. تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کل شیء قدیر کہتے ہیں. اس کا مطلب ان اللہ علی کل شیء قوی, قدیر کو قوی بے تحریف کر دی. اور میں نے ابھی میں نے عرض کیے کہ تحریف کرنی ہی پڑتی ہے, ورنہ آپ کے پاس راستہ نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ قرآن عربی زبان میں ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ اگر یہ فرما دیتے وہ علی کل شیء قوی تو مشکل کیا ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کسی ایک آیت میں وہ علی کل شیء قوی یا انہ علی کل شیء قوی وکان علی کل شیء قویا, یہ فرمایا ہے, یا قدیر اور مقتدر کا لفظ اللہ نے بیان فرمایا, اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ بات کہی کیوں اور کس نے کہی سب سے پہلے؟ تقدیر کی نفی, قدرت کی نفی, اور قدرت کی نفی سے تقدیر کا انکار لازم آتا ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو تقدیر کا منکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا منکر بھی ہے, اور جو قدرت کا منکر ہے وہ تقدیر کا منکر بھی ہے, کیونکہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں. سبحان اللہ. سب سے پہلے معتزلہ نے یہ فتنہ اور یہ بدعقیدگی سب سے پہلے معتزلہ نے ایجاد کیا. قدریہ تھے پہلے, پھر معتزلہ, مشہور معتزلہ سے ہوا. وہ دونوں ایک ہی گروہ ہیں, ایک ہی لوگ ہیں. تھوڑا سا بیچ میں فرق کیا کہ ہم جو ہیں جو قدریہ کرتے تھے ہم ان سے اچھے ہیں, کوئی اچھے نہیں, ایک جیسے ہیں. تھوڑی سی ترمیم کر کے بدعت کو, بدعت باقی رہتی ہے, بدعت میں ترمیم نہیں کی جاتی, بدعت کو چھوڑا جاتا ہے. بدعت تھوڑا مرمت کر کے اس کی ہڈی پسلی ذرا جوڑ کے, نہیں وہ سنت نہیں بنتی. بدعت سنت سنت ہے, معروف ہے. بدعقیدگی بدعقیدگی اور صحیح عقیدہ صحیح عقیدہ, دونوں ایک ساتھ ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے. جیسا کہ حق اور باطل جمع نہیں ہو سکتے, اور روشنی اور تاریکی ایک وقت میں ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے. معتزلہ نے کیوں کہا؟ کیوں معتزلہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی مخلوق کے افعال کو پیدا نہیں کیا. اللہ تعالی نے صرف پیدا نہیں کیا, وہ قادر بھی نہیں ہے. نعوذ باللہ. انسان خود مختار ہے مکمل طور پہ, جو کچھ وہ کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے. انسان جو کچھ کرتا ہے محض اپنی مرضی سے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اگر چاہے تبدیل کر, اللہ تعالیٰ وہ تبدیل بھی نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ انسان کے افعال, جو انسان کام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ عاجز ہے اور انسان قادر ہے, مختار کل ہے انسان اپنے عمل کے اعتبار سے. کیوں یہ بات کیوں کہی معتزلہ نے؟ اس لیے معتزلہ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے افعال کو پیدا نہیں کیا, اللہ تعالیٰ نہ ہی قادر ہے. کیوں کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے اگر اللہ تعالیٰ انسان کے افعال کو پیدا کرنے والا ہوتا تو پھر کفر بھی موجود ہوتا, تو پھر کافر کو پھر سزا کیوں دیتا جب کفر بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے؟ تو پھر سزا کیوں دیتا کافر کو؟ اس میں ظلم لازم آتا ہے, اور اللہ تعالیٰ عدل کرنے والا ہے, انصاف کرنے والا ہے. تو وہ اس بدعقیدے سے بچنا چاہے, ان کی سوچ کے مطابق یہ بدعقیدے میں بچنا چاہتے ہیں, اس سے بڑھ کر بدعقیدگی کی دلدل میں غرق ہو گئے, اور اس سے بڑے گڑے میں گر گئے. اگر نصوص سے قرآن و سنت کو سامنے رکھتے, اس سلف صالحین کی عقید و منہج کو مضبوطی سے تھامے رکھتے, اور اپنے عقل کو آگے نہ کرتے, منطق اور لوجک کو آگے نہ کرتے, واللہ غلطی نہ ہوتی. غلطی کہاں ہوئی؟ جب نصوص سے قرآن اور سنت اور سلف صالحین کے روشن منہج کو چھوڑ دیا, پسے پش ڈال دیا, اور عقل کو آگے کیا, منطق اور لوجک کو آگے کر کے دیکھا, تو پھر قرآن مجید کی تحریف بھی لازم ہوئی, اور قدیر کو قوی کہنا ہی پڑا. اچھا معتزلہ کہ تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ افعال العباد اللہ نے پیدا نہیں کیا. بعض عقل والے لوگوں نے کیوں کہا ہے جو شاید معتزلہ کے بارے میں جانتے نہیں ہیں؟ والله یہ جہالت ہے میرے بھائی. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں پر قادر نہیں ہے, اب ہزار تو بہت بڑی بات ہے, والله پتہ نہیں کیسے منہ سے نکلی ہے, عجب بات ہے واللہ. لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر نہیں ہے, یہ لفظ جو ہے یہ کفریہ لفظ ہے، اسے بچنا چاہیے. کہنے والا کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے یہ. ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کافر کرتے ہیں، اور ہم ہمارے جذبات یعنی تھمتے نہیں ہیں، پھر اور جلسے جلوس ہوتے پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کرتے ہم لوگ، ہر غیر شرعی طریقہ نعوذ باللہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے یہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صفت القدرہ، قادر کا لفظ بھی ہے، قدیر کا لفظ بھی، مقتدر کا لفظ بھی ہے قرآن مجید میں، یہ تینوں موجود ہیں، اور تینوں میں بنیادی معنی ایک ہے قدرت کا، اور حروف کی زیادتی کی وجہ سے معنی بھی کی مضبوطی بھی مراد ہے. اور پھر عجز کی نفی بھی کی گئی، لا یعجزہ شیء، تاکہ کسی کے ذہن میں اگر ابھی بھی کوئی غلط فہمی بیٹھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں پر قادر نہیں، وہ بھی دور ہو جائے، کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. یعنی اثبات کمال القدرہ. اب آتے ہیں کسی چیز سے کس صفت کو، کس صفت کی نفی کرنا، اس کی تین وجوہات ہیں. نمبر ایک، کہ وہ چیز یا وہ ذات اس قابل ہی نہیں ہے. نمبر دو، وہ قادر نہیں ہے. نمبر تین، اس صفت منفیہ کو بیان کرنے کے مراد اس کی جو ضد ہے اس کے کمال کو ثابت کرنا ہے. کسی بھی ذات سے یا کسی بھی چیز سے جب آپ کوئی صفت، کسی صفت کی نفی کرتے ہیں تو اس کی تین وجوہات ہوتی ہیں. اب مثال کے ساتھ بات آسان ہو جائے گی. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دیوار چلتی نہیں ہے. دیوار چلتی ہے، حرکت کرتی ہے، بات صحیح کہ غلط ہے؟ اچھا، یہ دیوار ظلم نہیں کرتی، صحیح غلط ہے؟ کیا دیوار بھی ظلم کرتی ہے؟ نہیں کرتی. اچھا، میرا یہ کہنا ہے کہ اب میں دیوار سے ظلم کی صفت کی نفی کر رہا ہوں، نفی کر رہا ہوں نا. کیوں، وجہ کیا تھی، میں نے کیوں کہا کہ یہ دیوار ظلم نہیں کرتی؟ کیونکہ دیوار اس قابل ہی نہیں ہے. دیوار نہ تو حرکت کر سکتی ہے اور نہ ہی ظلم کر سکتی ہے، کیونکہ اس قابل، اس کی قابلیت ہی نہیں ہے. پیدائشی طور پر، پیدائشی طور پر جیسے کہ وہ مخلوق ہے، اس کو پیدا ہی ایسے ہوئی ہے، اس کی قابلیت ہی نہیں ہے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے. جب وہ کہتے ہیں فلاں جی اس قابل نہیں ہے، تو مذمت ہوتی ہے کہ نہیں؟ اب دیوار بہتر ہے یا گدھا بہتر ہے خلق کے اعتبار سے؟ میرے بھائیوں، گدھا بہتر نہیں، زندہ ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، کام بھی آتا ہے. نہیں، کام تو دیوار بھی آتی ہے، یہ نہیں کہ دیوار کام نہیں آتی، لیکن خلق کے اعتبار سے جانور جو ہیں ان کے جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، پھر انسان ہے. یہ تخلیق ہے اور اس کے یہ رتبے ہیں. سب سے بلند رتبہ انسان کا، اس کے پہلے ہے حیوان، پھر نباتات، پھر جمادات. تو دیوار تو جمادات میں ہے نا، ٹھیک ہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو اس لیے ظلم کی صفت کی نفی کی گئی. کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے، اس کی مراد کیا ہے، کہ اس قابل ہی نہیں ہے. ٹھیک، اچھا، میں کہتا ہوں گونگا بولتا نہیں. اب بولنے کی صفت کی نفی گونگے سے کی جا رہی ہے، کیوں، کیا مراد ہے؟ کہ گونگا قابل نہیں ہے یا عاجز ہے؟ عاجز ہے، عاجز ہے. فلان شخص جو ہے، فلان بچہ 10 سال کا ہے، وہ 100 کلو وزن اٹھا نہیں سکتا، 100 کلو وزن نہیں اٹھا سکتا، 10 سال وزن نہیں اٹھا سکتا. یا وزن اٹھانے کی جو صفت، جو طاقت ہے، اس کی نفی کی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ عاجز ہے. ٹھیک، اور تیسری وجہ جو ہے لاثبات کمال الضد. کیا میں جبکہ دیوار ظلم نہیں کرتی، میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ دیوار مکمل عدل کرنے والی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. جب گونگے کے تعلق سے یا بچے کے تعلق سے میں کہتا ہوں کہ یہ وزن نہیں اٹھا سکتا، میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی طاقت بہت زیادہ ہے، ہرگز نہیں کی. تو تیسری جو سبب ہے اور وجہ ہے کسی ذات یا کسی چیز سے صفات منفیہ کو بیان کرنا کہ اثبات کمال الضد جو اس کی ضد ہے اس صفت کے کمال کو ثابت کرنا. اور اللہ تعالیٰ کی شان میں تیسرا جو وجہ ہے وہ لازم آتی ہے, کیونکہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا ولا یظلم ربک احد, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس قابل نہیں ہے کہ ظلم کرے, نعوذ باللہ, یا وہ قادر نہیں ہے, کیونکہ لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں ظلم کرنا, اس کو قدرت سے جا کے جوڑ دیا ہے, اللہ تعالیٰ قادر نہیں کو جھوٹ بول, اللہ تعالیٰ قادر ہی نہیں ہے کہ اپنے جیسا ایک اور محبوب پیدا کرے, اللہ تعالیٰ قادر ہی نہیں ہے کہ وہ انسان کی شکل اختیار کرے, قادر, اس میں قدرت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے صفات منفیہ کا ذکر کیا ہے تاکہ جو اس کی ضد میں صفت ہے اس کے کمال کو اللہ تعالیٰ ثابت کرے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں, جسے اصول جماعت نے بیان کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں حق ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں ولا الہ غیرہ, جو صاحب فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں یہ ہے توحید الوہیت, توحید عبادت, لا الہ یعنی لا معبود بحق غیرہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی برحق سچا معبود نہیں. اور اگر یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں یا اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ باطل ہے. ذرا غور کریں الفاظوں پہ, کیوں کہ معبودات بہت زیادہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا پوجا گیا ان کی عبادت کی گئی. جب آپ کہتے ہیں لا معبود الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں, تو پھر ہر معبود کو ہی اللہ بنا دیا. اس بات سے لازم آتی ہے کہ ہر معبود ہی اللہ ہے, اور یہی مذہب ہے اہل وحدت الوجود کا, یہ ان کا عقیدہ ہے. اور کہنے والا اگر اس اعتقاد سے وہ یہ کہتا ہے, یعنی لا الہ الا اللہ کا معنی بعض لوگ بیان کرتے ہیں لا معبود الا اللہ, شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر کہنے والا یہ معنی بیان کرنے والا کلمہ توحید کا وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے وحدت الوجود کا, وحدت الحلول کا, تو پھر یہ شخص انہی میں سے ہے. اور اگر وہ یہ عقیدہ تو نہیں رکھتا لیکن کسی اور شخص کی تقلید کرتے ہوئے کہتا ہے تو یہ بات, پھر یہ بات غلط ہے, اور اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے اس غلط مفہوم کی تصحیح کر لے اور اسے درست کر لے. اور بعض لوگ اپنی نماز کی ابتدا اس جملے سے کرتے ولا معبود غیرک واللہ معبود بحق وما سواہ فانہ معبود بالباطل, اللہ تعالی فرماتے ہیں ذالک بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. سورة الحج آیت نمبر 62 میں واضح دلیل ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ. یہ حق معبود بحق کہاں سے آیا؟ یہ سورة الحج آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی حق ہے, اور جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا وہ باطل ہے, اور اللہ تعالیٰ علی اور کبیر ہے, سبحان اللہ. تو اسے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے. امام ابن عز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کے تعلق سے فرماتے ہیں ولا الہ غیرہ, یہ کلمۃ التوحید ہے, یہی کلمۃ التوحید ہے جس کی طرف رسولوں نے, سارے رسولوں نے, سب رسولوں نے مل کر دعوت دی. اور اس کلمے سے جو توحید کی توحید کا اقرار ہوتا ہے, نفی اور اثبات کے صیغے سے, جس سے حصر مقصود ہے. لا الہ الا اللہ میں نفی ہے لا الہ, اثبات ہے الا اللہ. جیسا فرماتے ہیں اس صیغے سے, اس جملے کی بناوٹ سے, یہ جو جملہ لا الہ الا اللہ یعنی نفی بھی ہے پھر اثبات ہے, یہ مقتضی حصر کا, یعنی صرف اور صرف اس کے سوا کچھ بھی نہیں. کیونکہ فالاثبات مجرد قد يتطرق الیہ الاحتمال, کیونکہ جو اثبات مجرد بغیر نفی کے اس میں احتمال وارد ہو سکتا ہے, ولہذا واللہ اعلم, اور وہ اس لیے واللہ اعلم اب یہ آیت دلیل پیش کر رہے ہیں. اب یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے توحید ہے کہ نہیں؟ توحید ہے. لیکن کلمہ توحید یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, کلمہ توحید لا الہ الا اللہ. اب یہ کیوں نہیں کہتے اللہ تعالیٰ ایک ہے؟ لا إله إلا الله کہتے ہیں، لیکن اللہ واحد یا الہکم الہ واحد ایک بھی نہیں کہتے، تمہارا معبود ایک ہے، کیسا فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، جب اللہ نے یہ فرمایا وہ الہکم الہ واحد اور تمہارا معبود ایک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کے بعد فرمایا ہے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کیونکہ کسی شخص کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے، یہ شیطانی خیال وسوسہ آ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا تو ایک معبود ہے، تو پھر کسی اور کا بھی تو ایک ہو سکتا ہے کہ نہیں، کسی اور کا ایک ہو سکتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تاکہ یہ احتمال جو ہے یہ ختم ہو جائے اور صرف ایک ہی معبود باقی رہ جائے، ہمارا بھی آپ کا بھی اور پوری کائنات کا صرف ایک ہی معبود باقی رہتا ہے، اس جملے سے لا الہ الا اللہ سے. اب بات سمجھ آگے کہ نہیں؟ اب لا الہ الا اللہ میں اور الہ واحد یہ اللہ واحد میں فرق ہے کہ نہیں؟ فرق سمجھ آیا کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ واحد میں یا الہ واحد میں وہ معنی ہے جو لا الہ الا اللہ میں نہیں ہے. اللہ واحد میں اللہ تعالیٰ ایک ہے، یعنی ایک معبود ہے، لیکن اس کی نفی نہیں ہو سکتی کہ دوسرا معبود بھی ہے یا نہیں. ہمارا معبود ایک ہے، ہو سکتا ہے کسی اور کا ایک ہو، تو اس جملے میں اس دوسرے معبود کی نفی نہیں ہو رہی، کیونکہ اس میں حصر نہیں ہے، صرف اور صرف کا لفظ نہیں ہے. یہ کہاں پہ موجود ہے؟ لا الہ الا اللہ میں، کوئی معبود نہیں، سب کی نفی ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی نہیں، الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، یعنی سارے معبودات باطل ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، اور اگر حق ہے تو پھر ایک ہی وہ ہے اللہ تعالیٰ. اس کی مثال ہم بھی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کلاس روم میں اسٹوڈنٹ ہے اور کلاس روم میں اسٹوڈنٹ کے سوا کوئی بھی نہیں، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ کلاس روم میں ایک اسٹوڈنٹ ہے، ایک، چلو تک بات آسان ہو جائے، اور کلاس روم میں سوائے اسٹوڈنٹ کے کوئی بھی نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ پہلے جملے میں کلاس روم ایک اسٹوڈنٹ تو ہے، لیکن ایک استاد کی نفی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی. استاد بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، صفحے والا بھی ہو سکتا ہے، نہیں؟ لیکن جو آپ یہ کہتے ہیں کہ کلاس میں اسٹوڈنٹ کے سوا کوئی بھی نہیں، اب کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ صرف اور صرف اسٹوڈنٹ ہے، کوئی اور ہے نہیں. پہلے جملے میں صرف اثبات ہے، دوسرے میں نفی اور اثبات دونوں ہے، انکار اور اقرار دونوں مل جائیں اسے کہتے ہیں صیغۃ الحصر، یعنی صرف اور صرف اس کے ماں سوا کچھ بھی نہیں، اور صرف اقرار سے بات پوری نہیں ہوتی، اس میں ایک احتمال باقی رہتا ہے. بارک اللہ فیک. اچھا شیخ صاحب فرماتے ہیں، اب اس کی بڑی پیاری بات سنیں آپ، کلمہ توحید کے تعلق سے. اب شیخ امام ابن عز الحنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صاحب منتخب جو ہے اس نے اعتراض کیا نحویین پہ، جو عربی گرامر کے ماہرین ہیں، تقدیر الخبر فی لا الہ الا اللہ، کس کی تقدیر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ لا الہ فی الوجود الا اللہ، وجود میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. صاحب منتخب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کیونکہ اس میں وجود کی نفی ہوتی ہے اور اس وجود کی نفی میں جو خبر ہے وہ مضمر ہے، اور مضمر یعنی سامنے نہیں ہے، چھپا ہوا ہے، ضمیر ہے، تو اس کی حقیقت ہے ہی نہیں. اور ابو عبد الله محمد بن فضل مرسی جو ہے ری الضمان تفسیر قرآن ان کی، انہوں نے اس کا جواب دیا ہے کہ الہ جو ہے وہ مبتدا ہے سبوہ کے قول پہ، اور لا جو ہے ان کے علاوہ جو ہے وہ اسم لا ہے، لفظ الہ جو ہے. اچھا میں اس تفصیل کو آسان کر دیتا ہوں آپ کے لیے. اب کلمہ توحید لا الہ الا اللہ عربی گرامر کے اعتبار سے اس کا اعراب کیا ہے؟ لا نافیہ ہے اور انا کا عمل کرتی ہے شرطوں کے ساتھ. انا جانتے ہیں انا کیا کرتی ہے؟ انا اسم کو منصوب کر دیتی ہے، خبر کو مرفوع کر دیتی ہے. پڑھا تھا گرامر میں نا، لاج ہوئی وہی کام کرتے انا والا، لیکن شرط اس کی ہے، وہ یہ پڑھیں گے انشاءاللہ ہم گرامر کے دروس میں. اب لا الہ، اب دیکھیں الہ کے ہا کے اوپر فتحہ ہے یعنی منصوب ہے، تو اسم لا ہے منصوب، ٹھیک ہے. الا ادا استثناء ہے، اللہ رب سبحانہ وتعالی مستثنی منہ ہے. اچھا خبر کہاں ہے؟ ہمیشہ جب اسم ہوتا تو خبر بھی تو ہوتی ہے نا، جیسے انا کے اسم میں خبر بھی ہے. اب خبر کہاں ہے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ کیا؟ جو عربی گرامر والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں لا الہ موجود الا اللہ، ذرا بات سمجھے غور سے، جو موجود کا لفظ ہے وہ مضمر ہے، چھپا ہوا ہے، لکھتے نہیں ہیں اسے، لیکن وہ معروف ہے، اتنی معروف ہے اس کو لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. لا الہ موجود الا اللہ، لا الہ موجود الا اللہ، اصل میں وہ کہتے ہیں یہ عبارت ہے، لیکن جب ایک چیز موجود معروف ہے تو پھر خبر کو حذف کر لیا جاتا ہے، نکال لیا جاتا ہے، باقی جملہ بچتا ہے لا الہ الا اللہ. اور جو معتزلہ کہتے ہیں اس میں اضمار ہے ہی نہیں، ہم نہیں مانتے اسے، کچھ چیز محذوف ہے ہی نہیں، کلمہ صرف یہی ہے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں اس کے جواب میں، یعنی جو امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے، اس کو انہوں نے نہ تو اقرار بیان کیا ہے اور نہ ہی انکار، لیکن ان کی باتوں سے لگتا ہے کہ وہ اقرار کر رہے ہیں، ورنہ اگر انکار کرتے آخر میں بتاتے کہ اس میں غلطی ہوئی ہے ان لوگوں سے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے جب عقیدہ طحاویہ کی شرح کی تعلیق کی ہے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، ذرا غور سے سنیں. فرماتے ہیں صاحب منتخب کا قول ٹھیک نہیں ہے، اور عربی گرامر والوں کا بھی قول ٹھیک نہیں ہے. سبحان اللہ، عربی گرامر والوں سے غلطی ہوئی ہے، کیونکہ وہ عربی گرامر کے علماء تو ہیں لیکن شریعت کے علماء، شریعت کے علم مکمل نہیں ہے، تو انہوں نے عربی گرامر کے تعلق سے بات کی ہے اور شریعت کو سامنے رکھ کے بات کرتے اگر تو پھر کبھی ان سے غلطی نہ ہوتی. غلطی کیا ہوئی؟ کہ خبر جو ہے وہ کہتے موجود ہے، لا الہ موجود، جو محذوف ہے وہ موجود کا لفظ ہے، اگر یہ صحیح ثابت ہو جاتا پھر وجود عام ہو جاتی ہے نا، بس سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ لفظ غلط ہے. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے دونوں کے قول جو ہے غلط ہے، عربی گرامر والا کا قول بھی غلط ہے اور جو صاحب منتخب اس کا قول بھی غلط ہے. اب غلطی کی جواب دیکھیں، فرماتے ہیں اور تقدیر الخبر فی الوجود ليس بصحیح، یہ بھی صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اب دیکھیں شرعی طریقہ دیکھیں، آپ شریعت کی روشنی میں، کیونکہ قرآن مجید عربی میں نازل ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ کیونکہ جن کی عبادت کی گئی جو معبود ہیں اللہ تعالی کے سوا وہ بہت زیادہ ہیں اور موجود بھی ہیں، اور جب آپ یہ کہتے کہ لا موجود الا اللہ تو اس پہ صحیح مقصود جو ہے وہ بیان نہیں ہوتا صحیح طریقے سے، اور نہ ہی اس میں جو باقی معبودات ہیں ان کے باطل ہونے کا ثبوت ملتا ہے. کیونکہ جب کوئی شخص کہتا ہے لا الہ فی الوجود الا اللہ، اور اللہ تعالی خود قرآن مجید میں واضح الفاظ میں بیان فرماتا ہے کہ مشرکوں کے بہت سارے معبود تھے، بہت سارے آلیہ تھے، اور مثال کے طور پہ پھر دو آیتیں بیان فرمائی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں نے پتھر کی عبادت کی، درختوں کی عبادت کی، اولیاء کی عبادت کی، جنوں کی عبادت کی، فرشتوں کی عبادت کی، معبودات تو موجود ہیں، کل بھی تھے اور آج کے زمانے میں بھی ہیں. سبحان اللہ، جیسا فرماتے ہیں. تو اس اعتراض سے اگر خلاص حاصل کرنی ہے اور اس کلمے کی عظمت کو بیان کرنا ہے تو پھر یہ معنی اور یہ جو خبر جو عربی گرامر والے بیان کرتے ہیں اس کو یہاں سے ہٹانا پڑے گا، ورنہ اسے ثابت ہوتا ہے کہ جتنی بھی معبودات ہیں سارے ٹھیک ہیں، وہ سارے موجود ہیں، وہ بھی معبود سچے ہیں، یہ بھی معبود سچے، سب برابر ہو گئے، اور ایک ہی لفظ ہے شرعی لفظ جس سے سارا معنی جو باطل ہے صحیح ہو سکتا ہے، اور وہ کلمت حق، لا معبود بحق الا اللہ، یہ لفظ حق کہاں سے آیا؟ عربی گرامر والے کہتے ہیں لا معبود موجود، اور شیخ باز رحمتہ اللہ علیہ، ان سے پہلے ابن تیمیہ ابن القیم نے بھی اس کی بات کی ہے، ان سے پھر علماء نے بھی اس کی یعنی نشاندہی کی ہے کہ وجود کا لفظ جو ہے وہ درست نہیں کلمہ توحید میں، بلکہ حق کا لفظ جو ہے وہ صحیح ہے. اب حق لفظ کہاں سے آیا؟ یہ سب فرماتے ہیں کیونکہ حق کے اس کلمے سے، اس لفظ سے ہی وضاحت ہوتی ہے ہر باقی دوسرے معبودوں کے باطل ہونے کی. اور الہ حق و معبود صرف و صرف اللہ تعالیٰ، اس کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. اور ابن تیمیہ جمع من اہل علم، ان میں سے ابن تیمیہ ابن القیم نے بھی اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں نے بھی اس کی طرف نشاندہی کی ہے. اور اس کی دلیل سے ایسا فرماتے ہیں کہ حق لفظ کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور جن کو پکارتے اللہ تعالیٰ کے ماسی ہوا سب باطل ہے. یہ سورت الحج آیت نمبر 62 کی آیت ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ایسا فرماتے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اور جو کچھ لوگوں نے جن کو پکار اللہ تعالیٰ کے سوا سب باطل ہیں، اور جتنے بھی معبود ہیں سب کی نفی کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کے ماسوا میں سب شامل، بشر بھی شامل ہیں، فرشتے بھی شامل ہیں، جن اور دیگر مخلوقات سارے کے سارے شامل ہیں. اور اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ معبود برحق صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ. اس لیے جب مشرکوں کو یہ پتہ چلا کہ لا الہ الا اللہ میں یہ معنی موجود ہے لا معبود بحق کا، کہ اللہ تعالیٰ حق معبود ہے باقی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اس کلمے کا انکار کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب میں یہ کہتے ہیں اجعل الآلہۃ الہاً واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، اور آخر تک جیسا فرماتے ہیں. تو اس تقریب سے، اس وضاحت سے اب جو اشکال تھا اس کی وضاحت بھی ہوتی ہے، اور جو حق مطلوب تھا وہ بھی ثابت ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ میں ایک چیز مسنگ ہے، مقدر ہے، حلف کر دی گئی ہے، وہ ہے لا کی خبر. لا الہ تو موجود ہے لیکن الہ کی خبر نہیں ہے. آپ اس الہ کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عربی گرامر والوں نے کہا لا الہ موجود الا اللہ. اور رسول جماعت کے علماء فرماتے ہیں لا الہ یعنی بحق، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی برحق سچا معبود نہیں ہے. دونوں میں فرق کی وضاحت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ وضاحت ہو گئی الحمدللہ. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. آج کے درس میں کوئی سوال؟ درس کے تعلق سے دو جملے تھے، لا يعجزه شيء ولا اله غيره. کلمہ توحید کا معنی آ گیا، گرامر کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے، اور کیا فرق ہے، کیا غلطی سمجھ آئی. لا يعجزه شيء قدرت کے تعلق سے، کوئی اشکال ابہام باقی رہتا ہے کہ کس شخص کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض چیزوں پر قادر نہیں ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ ہرگز نہیں. یہ ہوتا ہے عقیدے کا علم. اور میری گزارش ہے حاضر سامعین سے کہ عقیدے کے علم کی اہمیت کو سمجھیں، اس کو حاصل کریں. واللہ یہی بنیاد علم ہے. بعضوں بہت جلدی کرتے داعی بننے کے لیے، سب سے پہلے علم حاصل کرو، اور علم کے بغیر دعوت نہیں ہو سکتی. واللہ جس نے بھی دعوت کا کام جہالت کی بنیاد پہ کیا، وہ خود بھی گمراہ ہوا، دوسروں کو بھی گمراہ کیا، اور اس نے جتنا بگاڑا اتنا بنایا نہیں ہے. اور مصیبت تب ہوتی ہے جب کوئی شخص عقیدے کے علم سے نواقف ہوتا ہے، اور باقی نماز کے مسائل، حج کے مسائل، اور روزہ کے مسائل میں بہت اچھا بولتا ہے، یا کرسچینٹی کے تعلق سے، یہودیت کے تعلق سے، ہندوازم کے تعلق سے بڑا علم ہے. اپنے عقیدہ کے بنیادی علم اس کو پتہ نہیں کہ جس جو عقیدہ منہج میرا ہے وہ اہل بدعہ کا تھا آج سے پہلے، اور آج کے دور میں بھی اس بد عقیدہ لوگ موجود ہیں جن کا یہ منہج اور عقیدہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. اور یہ کہ عذر نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے جاننے کا. وقت نہیں تو میرے بھائی پہلے علم حاصل کرو، وقت نکالو، اور پھر دعوت کے کام کرو. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ بعض ہمارے ساتھی جو ہیں ماشاء بڑا جوش و جذبہ ہے, بحث وباحثے کرتے رہتے ہیں, تو بحث نہ کیا کرے کسی سے, اب علم حاصل کریں اور اس علم کی روشنی میں قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف صالحین کے روش منہج کی بنیاد پر آپ کے پاس کوئی علم ہے تو اس کو آگے بڑھائیں, اس کی طرف دعوت دیں, اگر نہیں ہے تو خاموشی اختیار کریں اور کہیں اللہ اعلم. اگر آپ یہ کہتے اللہ اعلم تو کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی آپ کو کھا نہیں جائے گا, اس میں کوئی قابل مذمت بات بھی نہیں ہے. ہم کو پیدائشی علماء نہیں ہیں, ہم نے علم حاصل کیا ہے, کل ہم جاہل تھے, آج ہم طالب علم ہیں اور کل ہم شاید بھول بھی جائیں, سبحان اللہ. یہ انسان کی حقیقت ہے. تو اگر کوئی شخص یہ کہتے ہیں اللہ اعلم, یہ بڑا پن ہے, اس میں کوئی تنقیص نہیں ہے, وہ سچ بول رہا ہے, میں نہیں جانتے, کسی اور سے پوچھ لیں, کیا مشکل ہے اس میں؟ ضروری ہے کہ ہم ہر چیز جانیں؟ میرے بھائی ناممکن ہے. شریعت کے مسائل سارے کے سارے ویسے صحابہ ابو بکر صدیق بھی نہیں جانتا تھا, پورے مکمل مسائل. صحابہ کرام بھی کہتے فلان کی طرف جائے, مجھے اس مسئلے کا حل میرے پاس نہیں ہے, اس کا جواب میں نہیں جانتا, فلان کے پاس جائے. سبحان اللہ.
بعض لوگ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے شیطان سے علم حاصل کیا تھا, اس لیے ہم اہل البدع سے علم حاصل کر سکتے ہیں.
نہیں بھائی دیکھیں, یہ روایت کسی اور جگہ پہ ہے اور جو آج ہو رہے وہ بالکل اس سے بالکل دور ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث, جب شیطان ایک چور کی شکل میں آ کے چوری کرتا, تین دن آتا رہا, اسے عمر رضی اللہ عنہ اس کو چھوڑتا رہا, آخر میں اس شیطان نے کہا میں تمہیں ایسی چیز بتاتا ہوں اگر تم پڑھو گے تو پھر میں دوبارہ یہاں پہ آ نہیں سکوں گا, بس آج بھی جو بخش دو میں دوبارہ نہیں آؤں گا, کیونکہ پہلے رات بھی آئے دوسری رات بھی آئے, تو انہوں نے کہا میں آپ کا حل بتا دیتی ہوں, یہ حل ہے اس کا, حل یہ آیت الکرسی پڑھو گے میں آ ہی نہیں سکوں گا. اور پھر ہمیں جب اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر دی, سر عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شیطان تھا جو تین دنوں سے آ رہا تھا اور اس نے سچ کہا اگرچہ وہ جھوٹا ہے. اسی حدیث میں ہی جواب موجود ہے, اہل بدع اگر سچ بولتے ہیں تو ان کی سچائی سچ ہے, حق ہے, اور جو غلط ہے وہ غلط ہے. لیکن کیا اہل بدع سے علم حاصل کرنا چاہیے؟ نہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ شیطان کو استاد بنا لو اور اسے علم حاصل کرتے رہو, یہ جو سچ کہے وہ لے لو, جو باطل کہے میں بتا دوں یہ غلط ہے. نہیں میرے بھائیو, ہرگز نہیں. اگر اہل بدع میں سے کوئی شخص آپ کو سچ بات کہتا ہے اور کہہ دیا نماز پڑھو جماعت ہو رہی ہے, سچا ہے وہ, نماز پڑھ لو, اس کے کہنے پہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے, وہ اقیم الصلاۃ ہے. اہل بدع میں سے اگر کوئی شخص آپ کو نصیحت کرتا ہے کہ داڑھی رکھ لو تو وہ سچ کہہ رہا ہے. اگر اہل بدع میں سے کوئی شخص آپ کو کوئی اچھی نصیحت کرتا ہے یا کسی برائی سے روکتا ہے, سگریٹ نوشی نہ کرو صحت کے لیے مضر ہے, تو صحیح کہہ رہا ہے وہ. لیکن بات یہ ہو رہی ہے کیا ان سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اب یہ دلیل کا اور علم حاصل کی دلیل کا. اب علم حاصل کرنے کے لیے شرط ہے کہ جس سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں وہ موحد متبع سنت ہو, اور موحد متبع سنت تب ہو سکتا ہے کوئی شخص جب وہ سلف صحیح منہج کو سمجھتا ہو اور اس پہ عمل کرنے والا ہو. ورنہ دعوے دار تو بہت ہیں, بہت سارے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سنی ہیں, ہم قرآن حدیث پہ عمل کرنے والے ہیں, لیکن حقیقت کیا ہے؟ آپ ان کے کردار سے, ان کے عمل سے, ان کے قول اور فعل میں تواد دے کے بتا سکتے ہیں. اگر واقعی وہ صحابہ کرام کی منہج کو سمجھتے ہوتے, اس پہ عمل کرنے والے ہوتے, تو آج صحابہ کرام جیسے باعمل مسلمان ہوتے, صرف نام کے مسلمان نہ ہوتے. آج ہمارے معاشرے میں علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی بہت سارے لوگ ہیں اور بہت کچھ کر بھی رہے ہیں, میں دین دار طبقے کی بات کر رہا ہوں, داڑھی والوں کی پگڑی والوں کی بات کر رہا ہوں, بہت انتھک محنت کر رہے ہیں لیکن تحصیل لا حاصل ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صحیح راستہ اپنایا ہی نہیں. آج ایک بھائی مجھے کہہ رہے تھے کہ کسی ایک تبلیغ جماعت کے شخص ان کی بحث ہو گئی, تو ہم نے نمازی بنایا, ہم نے تہجد گزار بنا دیا اور تم لوگوں نے ہم سے متنفر کرتے ہو, کیوں ان کو ہم سے دور کرتے ہو؟ میرے بھائی نماز پڑھنا اور تہجد پڑھنا اور داڑھی رکھ لینا, ٹخنے کے اوپر شلوار کر لینا, یہ ساری اچھی باتیں ہیں اور دین اور شریعت کے حصے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ابتدا کہاں سے کرنی ہے دعوت کی؟ ایک شخص نماز تو پڑھتا ہے اور 30-40 حج بھی کیے ہوئے ہیں, پہلے صف میں نماز بھی پڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے یا علی مدد, اے علی تو مشکل کشا ہے، میرے مشکل آسان کر دے. کیا اس شخص کی نماز، اس کی زکوٰۃ اور روزے اور اس کا حج اس کے کام آئے گا قیامت کے دن؟ اگر آپ کی دعوت صرف لوگوں کو نمازی بنانا ہے تو پھر آپ کی دعوت کا فائدہ ہی کیا ہے؟ جب بنیادی علم اور بنیادی چیز شریعت کی آپ دے نہیں سکتے لوگوں کو، تو پھر اس دعوت اور اس محنت کا فائدہ کیا ہے؟ اب یہ کہنا کہ آپ لوگوں کی وجہ سے اللہ قبول کرے گا نہیں کرے گا، تم کیسے جانتے ہو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا؟ جی ہم جانتے، اللہ نے خود فرمایا ہے، اللہ نے خود فرمایا ہے کہ مشرکین اور کفار کے اعمال اللہ تعالیٰ کبھی بھی قبول نہیں فرماتا. کوئی دلیل جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے لئن اشرکت لیحبطن عملک. اور کتنی یعنی سخت الفاظ ہیں، کاش کوئی عقل والا سمجھ لے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، کبھی شرک کر ہی نہیں سکتے. اگر بالفرض، یہ ایک فرضیہ ہے جو ناممکن ہے، کیونکہ اللہ نے خود معصوم، عصمت اللہ تعالی کی طرف سے ہے، خود محفوظ کیا اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک سے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے بھی عمل اکارت کر دوں، یعنی تیرے نبوت بھی باقی نہ رہے. اور نبوت پہ بڑھ کر کوئی عمل ہے؟ نبوت سے بڑھ کر کوئی شرف ہے مخلوق میں؟ کوئی بھی نہیں، وہ بھی باقی نہ رہے. تو پھر کون سا عمل ایسا، نماز باقی رہ سکتی ہے؟ زکوٰۃ، حج، روزہ کیا رہ سکتا ہے شرک کے ساتھ؟ آج امت کی اکثریت، ایک شخص پھر اس پہ ناراض ہو گئے کہ تو امت کی اکثریت نہ کہیں شرک پہ. پتہ نہیں یار آپ کے پاس کون سی دوربین ہے، کون سی آنکھیں ہیں؟ ہمارے آنکھوں سے تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ امت کی اکثریت میں قبر پرست لوگ ہیں. میں نے کہا مزارات آباد، مساجد ویران ہیں. کہتے نہیں غلط ہے. یہ کیا غلط ہے؟ اب کیا کہنا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں شرک اور بدعات میں؟ تو آپ کریں، ہم نہیں کرتے میرے بھائی. شرک بالکل واضح ہے اور سب سے بڑی لعنت ہے، جس کی وجہ سے آج امت جو ہے ذلت کا شکار ہے. ورنہ دشمن، کافر دشمن کی کیا ضرورت؟ واللہ واللہ قسم کھا رہا ہوں میں، آج پوری امت شرک سے توبہ کر لے، واللہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت یہ مسلمان ہے. یہ ایٹمی ہتھیار، یہ ٹینکی، جو آپ کو نظر ہے، کچھ باقی نہیں رہے گا. اور مسلمانوں ہمیشہ سے اپنے ایمان سے جنگ لڑی ہے، سب سے پہلے بنیاد توحید سے، اتباع سنت سے. اور اسلحہ اس لیے استعمال کیا گیا ہے، اخذ بالاسباب سے. سب کچھ اسلحے کی طاقت نہیں ہے، یہ سبب ہے. اصل اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ توکل ہے. اور اللہ پہ بھروسہ اور توکل وہ لوگ کرتے ہیں جو موحد متبع سنت ہے، اہل شرک و بدعات نہیں. اس لیے حقائق کو سمجھیں. آپ حالات حاضرہ کو صرف اپنی زبان سے نہیں بدل سکتے، واقعے کو زبان سے تبدیل نہیں کر سکتے. اگر کرنا ہے تو اپنے علم سے تبدیل کریں، اپنے آپ سے ابتدا کریں، اپنے گھر والوں سے کریں، اپنے رشتہ داروں سے کریں، اپنے دوستوں سے کریں، اور پھر دیکھیں واللہ کس طریقے سے یہ برا معاشرہ جو ہے جس میں شرک، بدعات اور خرافات ہیں، کس طریقے سے یہ معاشرہ سدھرتا ہے اور کس طریقے سے اس میں خیر عام ہوتا ہے. آپ یہ نہ کہیں یار میں کیا کر سکتا ہوں. ایک شخص دنیا کو تبدیل کر سکتا ہے، ایک شخص. اور ہمارے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. ہر طرف سے شرک و بدعات تھی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، لیکن سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم اسی وحی کا نور لے کے آتے ہیں جو آج ہمارے پاس بھی ہے. یہ قرآن مجید، یہ صحیح احادیث، اسی وحی کے ذریعے سے پتھر دلوں کو نرم کیا اور ویران دلوں کو آباد کیا. اور دنیا کے واللہ ایسے لوگ گزرے صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کہ تا قیامت ایسے لوگ آنے والے نہیں ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کسی شخص نے یا کسی گروہ نے اس روح زمین پر قدم رکھا ہے، ان سے صحابہ کرام سے اچھا کوئی بھی نہیں ہے، انبیاء اور رسولوں کے بعد علیہ الصلاۃ والسلام. اور جو بھی ان کی اتباع کرتا ہے ان کا درجہ اتنا ہی بلند ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کا درجہ بلند کیا ہے. اور صحابہ کرام درجہ اس لیے بلند ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ساتھی ہیں. ورفعنا لک ذکرک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے تیرے ذکر کو بلند فرمایا. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی تیرے متبعین ہیں، جب تک اتباع پر گامزن رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے، توحید اور سنت کو مضبوط سے تھامے رکھیں گے اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کے درجے بلند کرتا رہے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان میں جو فاصلہ تھا، اس میں کتنی انبیاء آئے؟ رسول تو کوئی آیا نہیں تھا، کیونکہ سب سے پہلے رسول ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے انت اول رسول، حدیث الشفاعت الکبریٰ معروف حدیث ہے کہ جب لوگ جائیں گے شفاعت طلب کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کریں کہ حساب شروع ہو، تو جائیں گے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی طرف، وہ کہیں گے آپ جائیں نوح علیہ السلام کی طرف، میرا کام نہیں ہے. کیا عرض کریں سب سے پہلے انت اول رسول اللہ، نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ آپ کو یہ شرف بخشا ہے سب سے پہلے رسول آپ ہیں، تو یہ ثبوت ہے کہ سب سے پہلے رسول ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام. آدم علیہ السلام رسول نہیں تھے، نبی تھے. ان کے بعد پھر ان کے بیٹوں میں سے شیث علیہ السلام نبی تھے، اور پھر یہ ہمیں خبر ملی ہے ان کے بیچ میں کوئی اور نبی بھی تھا کہ نہیں اللہ اعلم، لیکن آدم علیہ السلام نبی تھے. ان کے بیٹوں میں سے حبیل قبیل نبی نہیں تھے، ان کے بیٹوں میں سے شیث علیہ السلام بیٹا تھا، جو کہتے ہیں 50 نمبر کا بیٹا، 50 50 نمبر کا بیٹا تھا، وہ نبی تھے. اور ان کے بیچ میں جو عرصہ ہے، جسے بخاری میں جیسے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں 1000 کا فاصلہ ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ الصلوۃ والسلام تک 1000 کا فاصلہ ہے. اس 1000 میں شرک موجود نہیں تھا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم میں شرک کی ابتدا ہوئی، اور پھر رسول جو ہے اس زمانے سے اللہ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک رسول آتے رہے ہیں. سب سے پہلے رسول ہیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام، اور سب سے آخری ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. خضر علیہ السلام نبی ہیں، جی ہاں، بن اسرائیل کے انبیاء میں سے. لا الہ موجود الا اللہ ولا الہ حق الا اللہ میں کیا فرق ہے؟ لا الہ موجود الا اللہ میں کہ صرف ایک ہی معبود موجود ہے، وہ ہے اللہ تعالی. قرآن مجید میں کتنے معبودات ہیں؟ بہت سارے ہیں. قرآن مجید گواہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے قرآن مجید میں کہ پتھروں کی عبادت کی گئی، درختوں کی عبادت کی گئی، جنوں کی عبادت کی گئی، فرشتوں کی عبادت کی گئی. دلائل ہے کہ نہیں؟ تو پھر جواب کہتے ہیں لا موجود الا اللہ، سب کو پھر ایک ہی وجود کر دیا، تو سب کو اپنے ایک ہی معبود کر دیا، جس سے وحدت الوجود والحلول لازم آتی ہے کہ پتھر درند پرند سب اللہ ہے. جو واقعی لا معبود بحق الا اللہ، یہاں پر آپ نے سب کی نفی کر دی ہے، ہر باطل معبود کی، وہ صرف ایک سچے برحق معبود کو ثابت کیا ہے، اس کا اقرار کیا ہے. یہ فرق ہے دونوں میں. مجھے یاد نہیں ہے.
شیطان نے تو اللہ کا آزمانی کی تھی، جو دجال ہے اس کے بارے میں کیا ہے؟
دجال بھی نافرمان ہے، اس کا نام ہی دجال ہے، جھوٹا.
آیا نہیں تھا،
ابھی نہیں آیا نا، اس کی خبر تو موجود ہے، اور صحیح بخاری مسلم میں اس کے
نافرمانی کی یا کیا؟
وہ تو جب آئے گا تو پتہ چلے گا نا، اللہ اعلم.
میرے بیٹے نے سوال کیا تھا، شیطان نے تو نافرمانی کی، سجدہ نہیں کیا ہے حضرت السلام کا،
جی،
اسے ابلیس قرار دیا.
جی،
دجال کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ وہ کیوں ہے؟
دجال نافرمان ہے، دجال جھوٹے کے شخص کو کہتے ہیں، وزن بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، اور سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا یہی دجال ہے، اللہ اور دجال، جسے مسیح دجال بھی کہتے ہیں، جسے، اور یہ قیامت کی بڑے نشانوں میں سے ایک نشانی ہے. صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے قیامت کی 10 نشانیوں میں سے دجال کا ذکر بھی کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور دجال کی جو صفات ہمیں بیان کی گئی صحیح احادیث میں، کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ بہت ایسی چیزیں عطا فرمائے گا کہ عقل حیران ہو جائے گی. جہاں پہ چلے گا اس کے ساتھ ایک آگ کا دریا ہوگا اور ایک پانی کا دریا ہوگا، آسمان کی طرف اشارہ کرے گا بارش برسے گی، زمین کی طرف اشارہ کرے گا زمین اپنا سونا اگل دے گی، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو ساری چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے امتحان ہے، آزمائش ہے. اور دجال جو ہے نافرمان ہے، جیسے ابو جہل لے، وہ اپنے وقت وہ بھی دجال تھا، ابو لہب کا دجال، فرعون وقت دجال تھا، یہ سارے جھوٹے بدکار اور کافر لوگ تھے اپنے وقت کے، اور یہ شخص بھی ایسے دجال ہوگا، لیکن سب سے بڑا دجال ہوگا. اب اس کے قصور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی ظلم نہیں کرتا، اس کا کفر اس کا قصور ہے، بلکہ وہ شخص ربوبیت کا دعویٰ میں تمہارا رب ہوں اور ثابت بھی کر کے دکھاؤں تمہارا رب ہوں. کیا ثابت کرو گے؟ کہتے میں تمہارے ماں باپ زندہ کر دیتا ہوں. وہ پھر اپنے طریقے سے جنوں کے ذریعے سے ایک شخص کے ماں باپ دکھا دے گا, لوگ کہیں گے واقعی رب ہے, اسے سجدہ کریں گے لوگ. اتنی سخت فتنوں کا دجال کا, سب سے بدترین فتنہ دجال کا ہے, یہاں تک کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام کے تعلق سے, اپنی بیویوں کو گھر میں باندھ لینا, عورتوں کو, اگر وہ یہ دیکھ لیں گے جو اس کے پاس ہے, ہو سکتا ہے وہ یعنی اس کے راستے کو اختیار کر اور کفر کا راستہ اختیار کر لیں. نعوذ باللہ, سب سے بدترین فتنہ اگر ہوگا تو بس یہ دجال کا فتنہ ہوگا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.